السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرة واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. آمین یا رب العالمین. عموماً استاد محترم انجینئر نعمان اختر صاحب یہاں پر خطبہ جمعہ کی سعادت حاصل کرتے ہیں، لیکن اس وقت وہ لاہور کے سفر پر ہیں، جس کی وجہ سے یہ ذمہ داری پھر میری لگی ہے کہ یہاں انشاءاللہ جو بھی اردو والا بیان ہے یہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا. جہاں پر میں یہ ذمہ داری ادا کر رہا ہوں، قرآن انسٹیٹیوٹ جوہر میں خطبہ جمعہ کی، وہاں ہم ایک ترتیب کے ساتھ سورہ کہف کی تلاوت کر رہے ہیں. سورہ کہف کی پورا مطالعہ آیت با آیت وہاں پر چل رہا ہے. تو ذہن میں ایک بات آئی کہ آج اس موقع پہ خاص طور پر، کیونکہ سورہ کہف کا جو خاص موضوع ہے وہ دجال اور دجالی فتنہ، اور اس دجالی فتنے سے کیسے بچا جا سکتا ہے، تو اس دجالی فتنے کا اس وقت جو سب سے بڑا ہتھیار ہے بے حیائی اور فحاشی کس طرح سے ہے، اور اس وقت اس کی کیا صورت ہمارے سامنے آ چکی ہے، اس پر کچھ انشاءاللہ آپ کے سامنے بات رکھنے کا ارادہ ہے. اس خاص پیرائے میں کہ یہ جو سوشل میڈیا اس وقت ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہمارے موبائل فونز میں ہے یا ہمارے لیپ ٹاپ میں ہے یا جو بھی ہمارے انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ، اس وقت یہ کس طرح سے اس دجال کی آمد اور اس کے استقبال کی راہ ہموار کر رہا ہے. میں نے آپ کے سامنے سورہ نور کی آیت نمبر 19 کی ابھی تلاوت کی سعادت حاصل کی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی یا فحاشی پھیلے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک خاص تاثر یہ آتا ہے کہ وہ لوگ جو بے حیائی پھیلا رہے ہیں، بے حیائی پھیلانے والوں کے لیے یہاں پر تنبیہ ہے کہ اگر تم بے حیائی کو یا فحاشی کو پھیلاؤ گے تو تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. اب اس نقطے کو یہاں ذرا نوٹ کر لیں، میں پھر تھوڑی سی دیر میں واپس آتا ہوں اس بات کی طرف. جب دجال آئے گا، جو احادیث میں تفصیلات آتی ہیں، تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ، مفہوم عرض کر رہا ہوں اس ساری بات کا، لوگوں کو اپنے پیچھے لگانے میں کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ وہ ایسے کرتب یا کرشمے، اب وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی بیس پہ ہوگا، وہ کوئی اور جیسے احادیث میں مختلف بات آتی ہے. ایک حدیث میں الفاظ اس طرح سے ہیں کہ وہ ایک جگہ سے گزر رہا ہوگا اور وہاں ایک کسان اپنے کھیتوں کو پانی دے رہا ہوگا، تو دجال اس کے پاس جا کر کہے گا کہ میں تیرا خدا ہوں، مجھ پر ایمان لے آ. تو وہ کسان اس سے کہے جا دفع ہو یہاں سے، بھاگ جا. ایک جیسے ایک ظاہر ہے ایک ایمان والا شخص ہے، مسلمان ہے، کہ چلو جاؤ یہاں سے، پتہ نہیں کہاں سے آ گئے. تو وہ کہے گا دجال، کیا نشانی مانگے گا تم مجھ سے، کیا دلیل مانگتا ہے تم مجھ سے؟ اور اس گفتگو شنید میں بالآخر وہ اس بات پر متفق ہو جائیں گے کہ اگر تو میرے مرے ہوئے ماں باپ کو میرے سامنے لے آئے تو میں مان لوں گا کہ تو واقعی خدا ہے، معاذ اللہ. اس بات پر جب یہ ایگری ہو جائیں گے تو اب یہ دجال اشارہ کرے گا. اب حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اس کے پاس جنات ہوں گے جو اس کے ماں باپ کی صورت اختیار کر کے اس شخص کے سامنے آ جائیں گے. اب اس میں بڑی تفصیل ہے. اب یہ جنات جو حدیث میں ظاہر بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اگر یہ بات ارشاد فرمائی ہے, ایک بات تو طے ہے کہ یہ ہوگا, اب اس کی اصل صورت ایگزیکٹ صورت کیا ہوگی, کیا یہاں مراد یہ ہے کہ یہ کوئی ٹیکنالوجی کا کمال ہوگا, اس کو مانوی انداز میں جنات کہا گیا واللہ عالم, یا یہ ہے کہ واقعی جو جن اللہ کی مخلوق ہے وہ اس کے قبضے میں ہوں گے اور اس کے ذریعے سے, اور ایسا بالکل عین ممکن ہے ہم جانتے ہیں, یعنی سمپل ورڈز میں یہ کوئی جادو ہوگا یا جو بھی ہوگا, ان شارٹ یہ کہ اس شخص کے ماں باپ اس کے سامنے آ جائیں گے جیتے جاگتے, وہ دیکھ کر حیران ہو جائے گا, اور پھر اس کے جو ماں باپ ہیں اس سے کہیں گے کہ اے ہمارے بیٹے یہ جو کہہ رہا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے, تم اس پر ایمان لے آؤ, اور یہ شخص جو یہ کسان ہے یہ معاذ اللہ اس دجال پر خدا ہونے کی گواہی دے ڈالے گا معاذ اللہ, اور اس طرح سے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو لے گا. ایک اور حدیث میں الفاظ اس طرح آتے ہیں کہ ایک شخص اپنے ایمان کے زوم میں جب کہا جائے گا کہ بھائی دجال آ گیا ہے اس سے بچ کے رہو, تو ایک شخص جو ہے وہ بڑا مومن ہوگا, بڑا مسلمان ہوگا, یقیناً نمازی پرہیزگار ہوگا, عبادت گزار ہوگا, جو بات سمجھ میں آ رہی, کیونکہ اس کو زوم ہے کہ دجال میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, دجال میرے ایمان کو کیسے جو ہے وہ مجھ سے لے سکتا ہے, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. لہذا اپنے ایمان کے زوم میں اپنے ایمان کو مضبوط سمجھتے ہوئے دجال سے ملاقات کے لیے جائے گا, اپنے تئیں یہ سوچ کر کہ میں بھی دیکھتا ہوں کہ دجال میرا کیا بگاڑتا ہے. اور رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب یہ اس سے مل کر واپس آئے گا تو اپنا ایمان کھو چکا ہوگا. یہاں ایمان کو کھو دینے سے مراد کم از کم کے درجے میں یہ ضرور ہے کہ اس کے دل میں شکوک آ جائیں گے, ڈاؤٹس آ جائیں گے, اور ایمان وہ شے ہے جو اگر خالص ہے تو یہ ایمان ہے, یہ سمجھ لیجئے, اگر وہ خالص ہے تو وہ ایمان ہے, اس میں کثافت مل گئی, اس میں ملاوٹ ہو گئی, خالص نہیں رہا, پیور نہیں رہا, تو اب یہ ایمان نہیں رہا. اس کو سادہ سے لفظوں میں, بڑی سادہ سی مثال سے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ایک بالٹی صاف ستھرے شفاف پاک پانی میں ایک قطرہ نجاست کا اگر ڈل جائے تو کیا یہ دلیل آپ کو مطمئن کرے گی کہ بھائی پوری بالٹی کا پانی صاف ستھرا تھا, ایک ہی قطرہ تو نجاست ہے, کیا فرق پڑتا ہے بھائی, استعمال کر لو, اور ہماری آنکھوں کے سامنے یہ نجاست کا قطرہ اس میں گرا, کبھی کریں گے اس کو استعمال؟ سوال ہی پتہ نہیں ہوتا. بالکل اسی طرح ایمان کی مثال ہے کہ اگر اس کے 100 دانے ہیں اور اس میں سے ایک دانہ بھی اگر خدا نہ خاصا کفر کا ہے, الحاد کا ہے, شک کا ہے, تو وہ ایمان اب نہیں رہا. اور پھر ایک جب قدم بڑھاتا ہے انسان, اور دیکھیے ایمان کو کھینچ لینے میں, ہمارے اندر سے نکال دینے میں شیطان کا جو طریقہ کار ہے, جو قرآن بھی ہمارے سامنے رکھتا ہے, مختلف مقامات پہ تفاصیل آتی ہیں, سورہ حدید میں تو وہ سٹیجز بتائے گئے ہیں باقاعدہ, ان میں سب سے اہم ترین جو بات ہے سمجھ لیجئے وہ یہ ہے کہ شک, شک. اب اس کی سادہ ترین مثال آج کے دور میں لے لیجئے, ایک شخص اگر کہتا ہے کہ بھائی حرام کے بغیر تو میں اپنا گھر چلا ہی نہیں سکتا, ممکن ہی نہیں, کسی سے کہا جائے کہ بھائی یہ تم جو بھی یہ 2 نمبری کر رہے ہو, اب اس کی مختلف پیرائے ہو سکتے ہیں, ظاہر ہے یہ اب پورا ایک الگ ٹاپک ہے. ایک شخص اپنے کاروبار میں ہے, ڈنڈی مار رہا ہے, اپنے آفس میں ہے, اپنے جو بھی اس کا جاب ڈسکرپشن ہے اس میں وہ کمی کر رہا ہے, اپنے آفس کے مال میں فوٹ فوٹ کر رہا ہے, اپنے باس کو دھوکہ دے رہا ہے, جھوٹ بول کے اپنا مال بیچ رہا ہے, صحیح مال میں خراب مال ملا رہا ہے, یعنی کتنا کچھ ہے جو ہمارے سامنے ہے. ایک ٹیکنیشین ہے, ایک سادہ پلمبر ہے, ایک مکینک ہے, اور جو بھی اس کا کسٹمر ہے اس کے ساتھ وہ 2 نمبری کر رہا ہے, دھوکہ دے رہا ہے, مال کچھ دکھا رہا ہے, بیچ کچھ رہا ہے, کہہ کچھ رہا ہے, پیسے اتنے بنتے ہیں اتنے بنتے, بہت جو بھی اس کی مثال ہے, اب اس شخص سے کہا جائے کہ بھائی یہ نہ کرو, یہ کیا کر رہے ہو, یہ تمہاری معیشت میں حرام شامل ہو جائے گا, یہ کیا کر رہے ہو, اور وہ آگے سے کہے بھائی اس کے بغیر کہاں اب گزارا ہے, بھوکا مر جاؤں, اپنے بچوں کو بھوکا مار دوں, یہ کیا ہے, یہ شک ہے. ایک شخص کے اندر یہ شک آ گیا کہ رازق اللہ تھوڑی ہے, رازق تو یہ مال ہے, یہ مال ہوگا تو میرا رزق مجھے ملے گا نا, میرے بچوں کے پیٹ میں نوالا جب جائے گا جب میں کچھ کماؤں گا. تو درمیان میں اس نے گڑبڑ کیا کی, اس نے اللہ کے رازق یا رزاق ہونے کے اوپر شک کر لیا نا. اسی شک کی مختلف مثالیں بہت ساری ہیں. ایک خاتون مسلمان اللہ کی بندی, چاہے نماز پڑھتی ہے, روزہ رکھتی ہے, عبادت گزار ہے, لیکن اس کے دل میں یہ بات ڈال دی گئی کہ پردہ جو ہے یہ کوئی کرنے کا کام نہیں ہے, اس سے تو تم دنیا میں پیچھے رہ جاؤ گی, اس سے تو تم اپنے لائف کے سٹینڈرڈز کو میٹ نہیں کر پاؤ گی, اور یہ تو ایک آکورڈ سی شے ہے جس کی اب اس زمانے میں کوئی ضرورت نہیں. اب یہ کیا ہے, اللہ کا ایک حکم جو قرآن میں وضاحت کے ساتھ صراحتاً دو ٹوک انداز میں نازل ہوا ہوا ہے, اس کے اندر ایک شک کی کیفیت ہے کہ اگر میں نے پردہ کیا تو میں دنیا میں پیچھے رہ جاؤں گی اور میں اس کی ضرورت نہیں ہے اس پردے کی, چاہے وہ نمازی ہو, پرہیزگار ہو, کچھ بھی ہو, لیکن اللہ کے ایک حکم کے اندر اس میں شک اس کو اللہ کی اس ایمانی کیفیت کے اندر دور لے گیا ہو. اس کی کئی مثالیں اور میں دے سکتا ہوں. بہرحال جو عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب انسان کے دل میں شک آ جائے, شک کسی بھی حوالے سے, تو اب اس کا ایمان اس سے جاتا رہتا ہے. شیطان نے برسوں کی محنت کی ہے انسان کے اوپر. کب سے لگا ہوا ہے بھائی, آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے بھی نہیں تھے, ابھی ایک عارضی جنت بنا کر وہاں ٹھہرائے گئے تھے, ابھی تو باقاعدہ زندگی شروع بھی نہیں ہوئی, باقاعدہ وہ چیلنج شروع بھی نہیں ہوا. جب سے وہ بدبخت پیچھے لگا ہوا ہے, انسان کا دشمن ہے, اور پہلے دن سے اس نے اس بات کو اچھی طرح سمجھا اور اس میں بڑا ماہر ہو گیا. ظاہر سی بات ہے کہ کرنا کیا ہے بھائی, کسی کو اگر اللہ سے دور کرنا ہے تو کیا کرو, شک ڈال دو اس کو, بس شک ڈال دو, باقی کام پر شک کا ہے. اور آج کے اس دور میں اب تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں, شیطان نے یہ محنت کری, جب بہت ساری کوششیں کرتا رہا اور انسان کو غفلت میں لے جانے کے لیے, اللہ سے دور کرنے کے لیے, ایمان کو اتنا کمزور کر دینے کے لیے کہ اس میں شک کا بیج بویا جائے. دیکھیے زمین نرم ہوتی تو اس میں بیج بویا جاتا ہے نا, دیوار ہلکی ہوگی تو اس کو توڑا جائے گا نا. تو ایمان کی یہ دیوار, یہ شیلڈ, یہ جو بھی ڈھال ہے, اس کو کمزور کرنے کے لیے اب آ جائیے. اب جو اصل ٹاپک جس پہ میں آنا چاہتا ہوں اس پوری تمہید کے بعد, وہ سب سے بڑا ہتھیار شیطان کے پاس وہ بے حیائی ہے. بے حیائی ہے. کیسے؟ اس کو احادیث مبارکہ میں اس طرح سمجھیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا, حیا اور ایمان دو پرندے ہیں, ایک اڑتا ہے تو دوسرا بھی اڑ جاتا ہے. جس کا مفہوم, یعنی پوری بات کا اور احادیث بھی اسی مفہوم کی موجود ہے, حاصل یہ ہے کہ ایمان اور حیا لازم و ملزوم ہے. اگر کسی شخص میں حیا نہیں ہے تو وہ بھول جائے کہ اس کے اندر ایمان باقی رہ سکتا, ممکن نہیں. اور ایک موقع پہ تو یہاں تک فرما دیا, اگر تم میں حیا نہ رہے تو جو دل میں آئے کرو, جو جی چاہے کرو. حیا ہے اگر تو تم ایمان والے ہو, حیا نہیں ہے تو یہ پھر تمہارا زوم ہے, خام خیالی ہے کہ تم ایمان والے ہو. اب اس حیا کو کس طرح سے شیطان ثبوت آز کرتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے حیا کے بہت سارے ڈومینز ہیں. حیا کیا ہے؟ حیا حدود کا نام ہے. حدود سین میں اچھی طرح جاننی, حدود ایک دائرے میں انسان اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے نا, یہ حیا ہے. ہمارے لباس کی ایک دائرہ, ایک حدود طے کر کے ہمیں دی گئی ہیں کہ اپنے جسم کا یہ حصہ آپ نے چھپانا ہے. میں اس دائرے سے باہر نکل کے ان حدود کو کراس کر کے اپنے جسم کا وہ حصہ آپ کے سامنے لے آؤں جو مجھے نہیں لانا, یہ بے حیائی ہے. انسان کے انسان سے تعلق کے آپس میں اخلاق کے حوالے سے ایک دائرہ ہے. آپ نے سامنے والے سے جو بات کرنی ہے اس میں اخلاق اور تمیز کے کچھ دائرے بنائے گئے. آپ ان دائروں کو, ان حدود کو کراس کر کے بد اخلاقی کا مظاہرہ کریں, یہ بے حیائی ہے. اولاد کے لیے ماں باپ کی عزت, ان کی تعظیم کا ایک دائرہ بنایا گیا ہے. وہ حدود کراس کرے گا, اس دائرے سے باہر نکلے گا, ماں باپ کے سامنے اپنی آواز اونچی کرے گا, بدتمیزی, بدتہذیب, بد بے حیائی کی مثال, یہ بھی بے حیائی ہے, یہ سارے کام بے حیائی ہیں. لہذا اس بے حیائی کے اندر تو بہت کچھ آتا ہے, لیکن بالخصوص انسان کا سب سے کمزور پہلو اس سینس میں کہ اس کے اندر بڑی شدت کے ساتھ ایک جذبہ رکھا گیا ہے, اور وہ جذبہ ہے دوسری سنف کے ساتھ ایک اٹریکشن, ایک کشش کا معاملہ. مردوں کے اندر عورتوں کی کشش رکھی گئی ہے, عورتوں کے اندر مردوں کی کشش رکھی گئی ہے. یہ ایک دنیا کو چلانے کے لیے اللہ تعالی نے یہ جذبہ انسان میں ڈالا ہے, یہ فطری جذبہ ہے, نیچرل. اور اللہ نے اس جذبے کو ڈال کر تقاضا یہ کیا ہے کہ یہ دائرہ تمہارے لیے بنا دیا گیا, یہ نکاح کا دائرہ ہے, یہ نکاح ہے جس کے ذریعے اب اس جذبے کی تم تسکین کر سکتے ہو. اس دائرے سے پھلانگو گے, یہ حدود سے باہر نکلنے والی بات ہے, یہ بے حیائی ہے. اور تمام جتنی بے حیائی کے عناصر ہو سکتے ہیں, فحاشی کے جتنے ڈومینز ہو سکتے ہیں, ان سب میں سب سے خطرناک اس وجہ سے کہ انسان میں بڑا شدید جذبہ ہے. اب یہ جذبہ جو اللہ نے رکھا ہے, یہ خاص دائرے میں رکھا ہے, وہ آلریڈی بڑا شدید ہے, بڑا شدید ہے. اس کو مزید اگر ابھار دیا جائے, اس کو مزید ایکسپلوئٹ کر دیا جائے, مرد کے اندر یہ جذبہ عورت کی نسبت زیادہ رکھا گیا ہے, یہ حکمت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنانا تھا, اس کی ترتیب کو چلانا تھا. عورت کو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ بہت بڑے کام کے لیے پیدا کیا ہے, اور وہ کام ہے کہ اس عورت نے نسلوں کی آبیاری کرنی ہے, انسان کی نسل کو آگے بڑھانا ہے. نسل آگے بڑھانے کا مطلب محض یہ نہیں ہے کہ بچے پیدا کر کے کام ختم. ارے بھائی, ان بچوں کی تربیت, ان کو اچھا انسان, اچھا مسلمان بنانا, اللہ کا بندہ بنانا, یہ سب سے پہلا انسٹیٹیوٹ, سب سے پہلا اسکول, سب سے پہلا کالج, سب سے پہلی یونیورسٹی جہاں ایک انسان داخل ہوتا ہے, وہ اس کی ماں کی گود ہوتی ہے نا. اتنے بڑے کام کو اللہ نے اس عورت کو کیونکہ دیا, تو لہذا اس کو باقی جگہوں سے اس کو فارغ کیا, اس کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی کہ تو جا کے اپنے معاش کے حوالے سے بھاگ دوڑ کر, اپنے کھانے پینے کا بندوبست کر, اپنی ضروریات کے لیے جا کر پیسہ کمانے کی, نہیں, کیونکہ تجھے اتنا بڑا کام یہ دیا ہے جو 24 گھنٹے کا کام ہے. یہ کوئی مذاق تھوڑی ہے ماں بننا, بچے پالنا, بچوں کی تربیت کرنا, 24 گھنٹے بھی اس میں کم پڑ جاتے ہیں. فل ٹائم جاب ہے, مور دین فل ٹائم جاب ہے. لہذا مرد کو اللہ تعالیٰ نے پابند کیا کہ اب تو اس کی ساری دیکھ ریکھ کرے گا, اس کے سارے کھانے پینے کی ضروریات کا خیال اب تجھے رکھنا ہے, کیونکہ وہ ایک بہت بڑے کام میں لگی ہوئی ہے, اس کو ڈسٹرب نہ کر. تو مرد کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت دی کہ وہ باہر نکلے گا, معاش کے حوالے سے بھاگ دوڑ کرے گا. عورت کو اللہ تعالیٰ نے وہ نرمی, وہ نازکی دی کہ وہ ماں بنے گی اور اپنے بچوں کی پرورش کرے گی, یہ ترتیب بنا دی. اب اگلی بات یہ ہے کہ کوئی مرد کیوں کسی عورت کی طرف راغب ہو, وہ اپنا کھا سکتا ہے, کما سکتا ہے, اپنے اوپر سیلف ڈیپینڈنٹ ہے, اسے کیا ضرورت پڑی ہے اس مصیبت میں پڑنے کی, اس پکیڑے میں پڑنے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ عورت کو تو اللہ نے کمزور بنا دیا, اس کو تو ڈیپینڈنسی چاہیے معاشی حوالے سے, مرد کیوں جا کے کسی عورت کی طرف راغب ہو؟ اللہ نے شدید جذبہ اس میں ڈال دیا, شدت اتنا شدید کہ وہ مجبور ہے کہ وہ اب اپنا گھر بساتا ہے, فیملی بناتا ہے. یہ اللہ نے ایک بڑی حکمت کے ساتھ ترتیب بنائی اور آگے بڑھایا. اچھا, اب اس میں دو پہلو آ گئے. پہلی بات تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک فطری جذبہ ہے, اس فطری جذبے کو ایکسپلوائٹ کر کے بڑھا چڑھا کر ایک دائرے سے باہر نکال دیا جائے تو اب یہ انسان انسان نہیں رہتا, جانور بن جاتا ہے. اور اس کا جو مزید خطرناک پہلو ہے وہ سمجھیے, اللہ نے مرد کے اندر بھی ایک دائرہ رکھا ہے, عورت پہ بھی رکھا ہے. عورت کا دائرہ, عورت کا جو فطری جذبہ ہے وہ مرد کے مقابلے میں کسی اور طرح سے ہے, وہ اس طرح جنگلی نہیں ہے, وہ وحشی نہیں ہے, وہ جس طرح مرد کے اندر ہوتا ہے, اس کے اندر وحشیانہ پن نہیں ہے, مرد کے اندر ہے, شدت ہے. شیطان کے پاس کسی بھی معاشرے کو, انسانوں کی بستی کو, قوموں کو تباہ کرنے کے لیے سب سے ڈائریکٹ تیر کیا ہے؟ کہ اس معاشرے کی عورتوں میں یہ جذبہ اس دائرے سے بڑھا دو. مرد میں تو بڑھاؤ, مرد کو تو پہلے ہی اس میں شدید ہے, مزید اس کو درندہ بنا دو, جانور بنا دو, حیوان بنا دو. اور مزید یہ کہ عورت میں بھی وہ جو ایک فطری دائرہ اللہ نے رکھا اس کو بڑھا چڑھا کر کسی اور انداز میں. اب مجھے بتائیے جب یہ ہو جائے تو پورے پورے معاشرے تباہ ہوں گے, فیملی لائف تباہ ہوگی, گھرانے تباہ ہوں گے, سارا فوکس آؤٹ ہو جائے گا. ایک شخص کو آپ دو دن تک بھوکا رکھیں, بھوک ایک جذبہ ہے نا فطری, شدید بھوکا رکھیں اس کو, بھوک کے مارے اس کی حالت یہ ہو کہ بس اب مرا تب مرا, اب اس کے سامنے آپ لا کر سور کا گوشت رکھ دیں یا کوئی ایسی نجس چیز رکھ دیں, خراب چیز رکھ دیں, ناجائز چیز رکھ دیں اور بولے بھائی یہ کھا لے. میں فقہی بحث میں نہیں جا رہا, میں تو ایک فطری جذبے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. بلکہ مجھے بتائیے جب انسان بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے تو کچرے کے اندر سے بھی نکال کے کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا ہے؟ دیکھا ہے نا ہم نے یہ منظر بھی, کیا کراہیت آتی ہے اس کو اس وقت؟ اس لیے کہ جب آپ نے اس کے اندر وہ جذبہ اتنا لیول پہ لے گئے تو اب وہ نہیں دیکھے گا کہ آگے کیا ہے, وہ تو پھر کہے گا کسی طریقے سے بھی میری یہ خواہش پوری. تو بھوکے آدمی کے سامنے آپ کھانا لا کر رکھیں اور اس سے بولے تجھے کھانا نہیں ہے, ارے بھائی یہ کیا بات ہے, آسان تو نہیں ہے یہ. اب اس ماحول کو شیطان نے اس کا آغاز کب کیا؟ پہلا جو اس نے انسان کو جو سب سے بڑا دھوکہ دیا تاریخ انسانی میں وہ یہ کیا کہ اس نے موسیقی ایجاد کی. یہ موسیقی شیطان کی ایجاد ہے, میوزک, موسیقی. اسی لیے اس کے اندر اتنا میسمرزم ہے, جادو ہے, اسی لیے اس کو سن کر مزہ آتا ہے. اسی لیے نامعقول لوگ جب اس میوزک یا موسیقی کی دلدل میں گھسے ہوتے ہیں اور بڑا اچھا ان کو لگ رہا ہوتا ہے تو وہ یہ کہہ بیٹھتے ہیں کہ موسیقی تو روح کی غذا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو روح کی آبیاری کے لیے کیا اتارا, اپنا کلام اتارا ہے نا, ہر دور میں رہا. تو شیطان نے پہلا کام تو یہ کیا کہ موسیقی بنا کر اس کے یہ ساز اور اس کے سر اور اس کے جو بھی ہے پھر ان کے آلات, اور اس موسیقی کے ذریعے اس نے انسانوں کو غفلت میں, اور اس غفلت کا حاصل کیا کہ لگے رہو بس اسی کے اندر, سب کچھ بھول بھلا کر وقت بھی گزر رہا ہے, انسان اسی میں لگا ہوا ہے. پھر یہ موسیقی ایک طرف تو جو انسان کو اپنے اللہ سے بھلا کر غافل کر کے لگائے ہوئی اپنے ساتھ, مزید یہ کہ اس کے اندر وہ جذبات ابھارتی ہے, وہ یعنی فطری جذبہ جو اللہ نے رکھا تھا اس کو حدود سے باہر لے کر جاتی ہے, وہ جنسی جذبہ, مرد ہو یا عورت, یہ موسیقی یہ اس کو انہینس کرتی ہے, بڑھاتی ہے, بڑھوتری دیتی ہے, انسان کو جانور کی طرف لے کے جاتی ہے. یہ پہلا اسٹیپ تھا اور اس کے ذریعے بہت سے انسان گمراہ ہوئے, یہاں تک کہ اگر آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جائزہ لیں تو ہمیں ایک بات ملتی ہے. نظر بن حارث ایک شخص تھا, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بہت عام ہونے لگی اور نوجوان خاص طور پر کھینچنے لگے اس دعوت کی طرف, تو یہ بدبخت شام سے گانے والیوں کو لے کر آیا. یہ گانے والیاں یہ راستوں میں بیٹھتی ہیں, گھروں میں, کسی گھر میں جمع ہوتی ہیں, دعوت دی جاتی, اعلان کیے جاتے فلاں گھر میں آج محفل ہے بھائی, فلاں گانے والیاں ہیں وہ آئیں گی اور ساز چھیڑیں گی, گانا سنائیں گی. اب وہ موسیقی کی بھی اٹریکشن اور ظاہر سی بات ہے یہاں پر ایک وہ جنسی بھی جذبہ, لہذا یہ کہ وہ اس کا مقصد کیا تھا کہ یہ جو لوگ جا رہے ہیں یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی طرف پیچھے چلے جا رہے ہیں ان کو ڈسٹریکٹ کر کے یہاں بلایا جائے. تو یہ بدبختوں نے وہاں بھی کیا ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی کے حوالے سے بڑا مشہور ہے یہ سارا, کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ جو جنرل تھا مقابلے میں اس نے ساری کوشش جب کر لی تو اس نے وہ پوری میٹنگ بیٹھ کے جب انہوں نے کی ہے تو انہوں نے نتیجہ یہ نکالا کہ ہم ان کو شکست اس لیے نہیں دے پا رہے یا مسلمانوں کی فوج میں جو ایک طاقت ہمیں نظر آتی اور ہمارے اندر وہ نظر نہیں آتی, وہ جذبہ, وہ حوصلہ, اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ موسیقی نہیں سنتے, یہ لوگ میوزک کے دلدادہ نہیں ہیں, ان کے اندر جنسی جذبات جو ہیں وہ بڑے دائروں کے اندر ہیں. کسی طریقے سے اس کو ایڈریس کرو, کسی طریقے سے اس شیل کو توڑو, اس ڈھال کو ان کی گراؤ, اس قلعے کو ان کے گرا دو کسی طریقے سے. جب سے انہوں نے یہ پلاننگ کی, شیطان ان کے پیچھے ان کا سرغنہ ان کو مشورے دیتا ہے, ان کو آئیڈیاز دیتا ہے, ظاہر ہے. لہذا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف انداز میں چلتے چلتے بالآخر بادشاہوں کے دور میں بھانڈ, ان بھانڈوں میں مزید آگے جا کر طوائفیں, رقص, سرور کی محفلیں, شباب, موسیقی. پھر فائنلی ہوتے 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 جب یہ میڈیا ایجاد ہوا, ٹی وی ایجاد ہوا, پھر وہ ڈرامے, فلمیں, یہ پوری نسل جو اس وقت یہاں بیٹھی ہوئی ہے 40s 50s کی, جو ہمارے حساب سے اگر ہم بات کریں تو پی ٹی وی کی زہر یافتہ نسل ہے, یا وہ پاکستانی اور انڈین فلمیں جو بھی 90s کے 80s کی دور کے اندر جو ہیں وہ گھروں کے اندر چلا کرتی تھیں, یہ ان کے زہر یافتہ ڈسے ہوئے یہ وہ نسل ہے. ان کے افکار, ان کی سوچ, ان کے گھروں کے اندر جو سسٹم, جو سیٹ اپس ہیں, ان ڈراما فلموں نے بنائے. اب میاں بیوی کا تعلق قرآن اور حدیث کی بنیاد پر نہیں, ڈراموں اور فلموں میں دیوے معراج کے مطابق بنایا گیا. اور نہ جانے کون کون سے تماشے دارے, ابھی اتنا وقت نہیں ہے اس تفصیل میں جایا جائے. ایک زمانے تک ایک ناجائز تعلق جس کو محبت کا نام دیا گیا, بدبختوں نے یہ پاکیزہ لفظ محبت, اور ایک مسلمان کے لیے محبت کا جب لفظ آتا ہے تو سب سے پہلی شے, سب سے پہلی ذات, سب سے پہلا نام کس کا آئے گا؟ اللہ کا. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اگر کوئی مسلمان کسی کی محبت میں دیوانگی کی حد تک جا سکتا ہے تو وہ تو اللہ ہے, اور اللہ کے بعد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ان بدبختوں نے پورا اس فلموں کے ذریعے ماحول بنایا. ایک لڑکا ایک لڑکی محبت ہو گئی ہے جی, وہ گانے گاتے پھر رہے ہیں, اور اس کو اس طرح سے فیور دیا جا رہا ہے, اس طرح سے اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. ایک ماحول بن گیا, ایک تماشا بن گیا, ہر شخص نے اس غیر فطری شے کو اپنے اندر انڈکٹ کر لیا اور وہ اس کو اپنا حق سمجھنے لگا. ایک تماشا. پھر وہ فلموں کے اندر جو بے حیائی اور جو اس کے رہے معاملات گانوں کے ذریعے اور اس کے جو بھی مناظر ان کے ذریعے, سٹیپ بائی سٹیپ وہ سارے حیا کے جو قلعے تھے, ان کی دیواریں تھیں, ان کو توڑا گیا, توڑا گیا, توڑا گیا, توڑا گیا. جن گھروں میں مستقل وہ فلمیں چلتی رہیں, ان گھروں کے حال جا کر دیکھیے, پتا چلے گا. جو ریزسٹ کرتے رہے وہ پھر بھی بچے ہوئے ہیں, پھر بھی بچے ہوئے ہیں. جنہوں نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا اس, وہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا کچھ ہوا. اور فائنلی آخری جو کہہ لیجیے, اب تک کی جو کیل ٹھوکی ہے اس شیطان نے, وہ ہے جناب یہ سوشل میڈیا. یہ میڈیا جو ڈراموں فلموں سے بالآخر ایوالو ہو کر ترقی کہہ لیجیے اس کو خاص سینس میں, کرتے کرتے آج جس نہج پر پہنچ چکا ہے. آج ہمارے موبائل فون کا اصل مقصد کیا رہ گیا؟ یہ سوشل میڈیا. دیکھیے موبائل فون تو ایک ٹول ہے, ذہن میں رکھیے, ٹول, جس کو آپ جیسے ہتھوڑا ہے نا, ہتھوڑا کا کام کیا ہے؟ کیل ٹھوکنا. اس ہتھوڑے سے خدا نہ خاصا کسی کا قتل بھی کیا جا سکتا ہے, تو قصور ہتھوڑے کا تو نہیں ہے. بندوق ہو یا تلوار ہو, یہ تو ہتھیار ہے. یہ ایک نیک انسان کے ہاتھ میں ہے تو یہ بڑی نعمت ہے, یہ بد کردار کے ہاتھ میں ہے تو یہ عذاب ہے. تو موبائل فون کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کوئی بھائی, یہ بھی ایک ہتھیار ہے, ایک ٹول ہے, بڑی ایجاد ہے انسان نے. اس میں بڑی آسانیاں ہو گئیں, فون کرنا, کمیونیکیشن کرنا, وہ ساری چیزیں کرنا. لیکن اسی موبائل فون کا استعمال آج ایمانداری سے ذرا ہم سوچے تو ہمیں سمجھ آئے گا, اصل جو کام تھا رابطہ کرنا, فون کرنا, وہ تو 10% بھی نہیں رہ گیا. 90% اس وقت ہمارے ہاتھوں میں, ہمارے نوجوانوں کے, ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں یہ موبائل فون اور اس کی جو بھی ضروریت ہے, اس کے بہن بھائی ہیں, وہ ٹیب ہے, وہ جو بھی اس کے لیپ ٹاپ سے لے کر نوٹ بک ہے, تو یہ فلاں ہے تو فلاں ہے, نہ نہ جانے کیا کچھ آ گیا. اور اس سے آگے بات جا رہی ہے پتہ نہیں کہاں سے. ان سب کا آج استعمال کیا ہے؟ بنیادی طور پر دیکھ لیجئے وہ یہی ہے, وقت کی بربادی, لگے ہوئے اس کے ساتھ نشے میں, نشہ بن چکا, نشہ. تحقیقات ہو رہی ہیں, ہم تو گرے پڑے دنیا کے اندر رہنے والے, صبح شام کرنے والے لوگ ہیں. جنہوں نے ایجاد کیا ہے وہی اس کی خطرناکیوں کو آج دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں. چین میں, جاپان میں نوجوانوں پہ پابندیاں لگا دی گئی ہیں, 18 سال سے کم عمر کسی کو موبائل نہیں ملے گا. آسٹریلیا کے کچھ صوبوں کے اندر کچھ اسٹیٹس کے اندر باقاعدہ پابندیاں لگ چکی ہیں, اور ہم ہیں کہ اپنے 8 سال کے 9 سال کے بچے کو بڑی خوشی سے ایک موبائل فون لا کر خرید کر دیتے, کہتے ہیں میرا بچہ تو بڑا متقی اللہ کا ولی ہے. اس پر تو وہی آتی ہے, فرشتے جھرمٹ میں لے کے بیٹھتے ہیں اس کو, کوئی بات نہیں, انٹرنیٹ بھی دے دو, موبائل بھی دے دو, کمرہ بھی الگ کر دو اس کا, اور ایکسپیکٹ یہ کرو کہ رات کو اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھ کر وہ جو ہے وہ سورہ رحمان کی تلاوت سن رہا ہوگا. کیا پاگلپن ہے یہ, کیا پاگل, بیٹیوں کو, بچیوں کو, بہنوں کو موبائل فون پکڑا دیا ہے. اور اس موبائل فون کے اندر, یہ تو میں ابھی صرف یہاں تک پہنچا ہوں کہ اس کی ایڈکشن, اس کا نشہ باقاعدہ سائنٹیفکلی پورے پورے آرٹیکلز موجود ہیں. جو لوگ انٹرسٹ رکھتے ہیں جا کے ذرا سرچ کریں, آپ کو اندازہ ہوگا جس طرح ایک چرسی جب چرس پیتا ہے, ایک ہیروئنچی ہیروئن پیتا ہے, ایک نشہ کرنے والا وہ شراب ہو یا کوئی بھی اس کی آپ کر, اور سب سے عام نشہ سگریٹ کا نشہ ہوتا ہے نا, سب سے سوفسٹیکیٹڈ کہہ لیں, نشہ تو یہ بھی ہے, بدبختی تو یہ بھی ہے. خیر ابھی اس موضوع پہ نہیں جا رہے. سگریٹ پینے والے کے دماغ میں اتنا ڈوپامین ریلیز نہیں ہوتا جتنا اس وقت ایک بچے یا نوجوان کے دماغ میں, یا ہمارے دماغ میں ہوتا ہے جب ہم سوشل میڈیا پر, فیس بک پر اور انسٹاگرام پر اور یوٹیوب پر اور جو کچھ بھی مزید ہوتا ہے, کیا کیا ہوتا ہے اس پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں, ایک کے بعد ایک ریل اور شارٹ اور کلپ اور ویڈیو اور فلاں اور فلاں اور فلاں, یہاں پر بھرا ہوا ہوتا ہے وہ نشے کا وہ خاص نیورو ٹرانسمیٹر, جو بایولوجی والے وہ جانتے ہیں میں جو بات کر رہا ہوں. بڑا خطرناک ہے یہ ڈوپامین, ایک نیورو اللہ نے رکھا ہے, جب ہم خوش ہوتے ہیں اچھا فیل کرتے تو دماغ میں وہ ریلیز ہوتا ہے, ہمیں اچھا لگتا ہے, اللہ نے اس کی خاص لمٹ رکھی, ایک حد میں رکھا اس کو, کیونکہ جب وہ حد سے زیادہ ریلیز ہوگا تو پھر اس کے نقصان سامنے آئیں گے. لہذا ہم اب کر کے آ رہے ہیں اس انٹرٹینمنٹ جو ہمیں مل رہی ہے اس وقت اس میڈیا کے ذریعے. آپ دیکھیں 55 55 60 60 سال کے لوگ موبائل فون لے کر ایسے منہ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں, دنیا مافیہ سے بے خبر, منہ کھلا ہوا ہے, آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں غصے میں, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, بچے بڑے, بچوں کو کارٹونوں کے ذریعے لگایا ہوا ہے, بڑوں کو اور دوسری چیزوں کے ذریعے لگایا ہوا ہے. جو بے حیائی, جو فحاشی, وہ جو حیا تھی, جو اسلام کا شعار تھی, جو ایک مسلمان کا سب سے بڑا ہتھیار تھی, وہ نظر جس کی حفاظت کے لیے اللہ کے نبی نے کتنی ہی حدیثیں ہمارے سامنے رکھ دی, وہ نماز کا خشوع و خضوع جس کو جوڑا ہی اس بات سے گیا کہ اپنی نظر جھکانا ہے نامحرم سے. اور اب ذرا مجھے بتائیے کہ جب ایک شخص صبح سے شام تک موبائل, جو عورتوں کے لیے مرد اور مردوں کے لیے عورتیں اس موبائل فون کے اندر نظر آ رہی ہیں, یہ محرم ہیں اس کے, کہاں سے خشوع و خضوع ملے گا نماز کے اندر, کہاں سے عبادت میں دل لگے گا. کہاں تو حدیث میں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ جنتی جنت میں جائے گا تو ہر اس لمحے پر حسرت کرے گا جو اس نے اللہ کی یاد کے بغیر گزار دیا. جنتی کی بات ہو رہی ہے, جنتی, دوزخی کی بات نہیں ہو رہی. دوزخی تو جو روئے گا چلائے گا, اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. جنتی جنت میں جانے کے بعد حسرت کر رہا ہے, ہائے وہ لمحہ دنیا میں جو میں نے اللہ کے نام لیے بغیر, اللہ کی یاد کے بغیر گزارا, کاش نہ گزارا ہوتا, آج جنت میں اس سے بھی اوپر والے درجے پر ہوتا. اور کہاں کہ آج ہماری کیفیات, صبح سے شام تک کتنا وقت ہے جو یہ ہم سے لے رہا ہے, وہ نشے کی کیفیت, وہ جو یہاں ریلیز ہو رہا ہے ڈوپامین, وہ زہر بن کر ہمارے اندر مزید مسائل لا رہا ہے. کیسے کیسے مسائل آنے شروع ہو گئے. کیا یہ باتیں عام نہیں ہو گئیں کہ 30 سال کے لڑکے کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, 32 سال کے لڑکے کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, 20 سال کی لڑکی کو ہارٹ, ارے وہ مذاق بنا دیا ہے. کینسر کے کیسز ذرا جا کر پتہ تو کریں. پچھلے 2 سے 3 سالوں میں کئی سو گنا بڑھ چکے. نیورو ڈی جنریٹو ڈیزیز, یہ نرو, یہ اعصاب, یہ نوجوان جو سارا وقت موبائل فون گھسے رہتے ہیں, ان کی انگلیاں تھر تھرانے لگی ہیں, یہ گرم رہنے لگی ہیں ان کی یہ فنگرز, برننگ فیل کرتے ہیں وہ, رنگنگ ایئرز کی بیماری عام ہو چکی ہے, پورے جسم میں ارتعاش, وائبریشن, کبھی یہاں کبھی یہاں, کبھی آنکھوں میں کبھی کانوں میں, کیسے کیسی بیماریاں, ٹیومرز برین کے کامن ہو گئے اس کی وجہ سے. یہ جو ریڈیو ویوز جا کر گھس رہی ہیں ہمارے اندر, انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھیں, 15 منٹ موبائل فون استعمال کرنے کے بعد ایم آر آئی کیا ہوا ہے اور اس کی جو ریڈیشن ہے وہ ذرا جا کر دیکھیں کتنے ہزار گنا اس کے اندر جو ہے وہ ڈیٹیکٹ ہو رہی ہے. وہ تھرمل افیکٹ اس کے جو گرم ہو جاتا ہے, آپ جب استعمال کرتے ہیں اس کا موبائل کو کیسا گرم ہو جاتا ہے, یہ کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا اس گرمی کا ہمارے اس کھال پر, ہمارے سیلز پر, ہماری گوشت پر کوئی اثر نہیں ہوگا, ہماری ہڈیوں پر؟ عورتیں پریگنینسی میں موبائل فون لے کر بیٹھی ہوئی, ایک نارمل بچے پیدا ہو رہے ہیں, کمزور بچے پیدا ہو رہے ہیں, کیسے 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 سامنے آ رہے ہیں. یہ تو بیماریاں اپنی جگہ ہیں جو ہو رہی ہیں, جو سوشل ایشوز آ رہے ہیں, طلاقیں بڑھ رہی ہیں, گھر تباہ ہو رہے ہیں, کیونکہ مرد وہ ناچتی تھرکتی ہوئی ان لڑکیوں کو جو اس سوشل میڈیا کے اندر آ کر بے حیائی کا, شیطان کا جو نمائندہ بن کر وہاں کر رہی ہے جو کچھ, وہ ان کو دیکھ رہا ہے, اس سے اپنی بیوی کو کمپیئر کر رہا ہے. وہ عورت جو گھر میں کھانا پکا رہی ہے, جھاڑو پوچھا لگا رہی ہے, بچے پال رہی ہے, وہ کیسے اس کو ہرا سکتی ہے جو وہاں بے حیا لباس پہن کر کس کس طرح کی حلیوں میں آ کر وہ نظر آ رہی ہے اس مرد کو کیسے؟ اور دوسری طرف عورتیں دیکھ رہی ہیں اس کے اندر, وہ بھی ان مردوں کو دیکھ رہی ہیں, زیادہ خوش نہ ہو کہ ہم ان عورتوں کو دیکھ کر. ایک عجیب واقعہ بس بتا کر بات اپنی وائنڈ اپ کر رہا ہوں, بات چھوٹی سی ہے لیکن بہت اہم ہے, بہت چھوٹی سی بہت اہم. ایک صاحب کے ساتھ یہی بات چیت ہو رہی تھی تو بڑے کھوئے کھوئے سے تھے, کہنے لگے یار آپ کی بات میں نے سنی تو مجھے ایک بات یاد آ گئی, ابھی 2-4 دن پہلے ہی گھر میں یہ معاملہ ہوا, اور یقین کریں کہ اس وقت تو میں نے اتنا خاص اس کو زور نہیں دیا لیکن آپ نے یہ بات کہی تو میرا دماغ ابھی اس وقت ایسے ہل رہا ہے. کہتے ہیں ہم دونوں میاں بیوی بیٹھ کر کوئی فلم دیکھ رہے تھے, فلم میں کوئی گانا چل رہا تھا, ہیرو ہیروئن اپنا جو بھی ہوتا ہے فلموں میں وہ گانا چل رہا ہے. کہہ رہے میری نظر تو اس ہیروئن پر تھی, ظاہر سی بات ہے مرد ہے تو کس کو دیکھ رہا ہوگا, اسے تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس ہیرو نے کون سے کپڑے پہنے ہوئے, تو ساری نظر پورا فوکس کس پر ہے؟ اس عورت پر ہے. کہتے ہیں ایسی دیکھتے دیکھتے بے خیالی میں نے کوئی کمنٹ پاس کیا اس ہیروئن پر کہ یہ ایسی ہے, جس پر میری بیوی چونک کر بولی ہاں واقعی میں تو اس کو دیکھ رہی تھی, ہیرو کو, اس کی شرٹ اچھی لگ رہی ہے, اس طرح کی کوئی بات اس نے کہی. کہہ رہے ہیں اس وقت تو میں نے خاص غور نہیں کیا, جب آپ نے یہ بات ابھی کر میں ایک دم میرا دماغ چھناکے کہ ہم اتنے حیادار بنتے ہیں, اتنے غیرت والے بنتے ہیں, ہمیں اگر پتہ چل جائے معاذ اللہ کہ ہماری بیوی کسی غیر مرد سے بات کر رہی ہے, اس کو دیکھ رہی ہے, تو ہمارے اندر تو بجلیاں کون جاتی ہیں, لیکن یہاں آ کے ہم کہاں چلے جاتے ہیں؟ ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جب گھر میں فلم چل رہی ہے میں تو دیکھ رہا ہوں ایک عورت کو پوری اپنی اندر خباثت کے ساتھ, تو ہماری گھر کی بیوی بہن بیٹی وہ کیا عورتوں کو دیکھ رہی ہوں گی؟ وہ مردوں کو نہیں دیکھ رہی ہوں گی اس میں جو آ رہے ہیں؟ اور اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے ایک ایسے مرد کے بارے میں کہ جس کی عورت غیر مرد کی طرف اٹریکشن کر رہی ہو, اس میں دلچسپی لے رہی ہو؟ دیوس کہا ہے اس کو, دیوس, اللہ کے نبی نے فرمایا دیوس بن گئے ہم سب کے سب, اپنی بیوی بچیوں کے ہاتھوں میں موبائل فون دے کر اور گھروں میں انٹرنیٹ کے ذریعے, کیبل کے ذریعے, فلموں ڈراموں کے ذریعے جو کچھ ماحول ہم نے بنایا, دیوس ہیں ہم سب, اور اللہ کی رحمت کے امیدوار بنے بیٹھے ہیں. ہم بھی برباد ہو رہے ہیں غیر عورتوں کے اندر, اس نشے کے اندر اپنی نمازوں کا خشوع خضوع, اپنی عبادتوں کا سارا مزہ, اللہ کے ساتھ ساری قربت سب ختم کر دی ہم نے. فٹ بال بن گئے ہم جس کو ککے لگ رہی ہیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر, اس موبائل فون اور سوشل میڈیا کے ہاتھوں برباد ہو گئے, جہنم کی طرف جا رہے ہیں منہ اٹھا کے, اور گھر والوں کو بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے, اس دجال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائے اور اس ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. اقولو قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. سنت ادا فرمائے.